اس مبارک سلسلے کا آٹھواں حلقہ سماعت فرمائیں.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ عقیدہ مسلم کے زمن میں جو دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے آپ کی اس مجلس میں، فورم میں، مسجد میں جاری ہے، اس زمن میں ذکر ہو رہا ہے بشریت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے توحید کا معنی یا لا الہ الا اللہ کا معنی ہم اپنے منشے سے نہیں کر سکتے، ہم اپنے فکر یا علم یا رائے سے نہیں متعین کر سکتے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی صفات، آپ کی ذات مبارک، آپ کی عظمت شان، آپ کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں بھی ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ویسے تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے کہ ہم واحد ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. بلکہ حیرت ہوگی آپ کو کہ یعنی اگر آپ کفار سے بھی پوچھیں تو وہ بھی توحید کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو واحد ہیں، ہم تو خدا کو مانتے ہیں. اسی لیے دو ابی جہل اور اس کے جتنے ساتھی تھے کفار قریش، وہ جب حج پہ جاتے، احرام باندھتے، باقاعدہ پڑھتے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، باقاعدہ پڑھتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشرک تھے. تو اس لیے بات یہ ہوئی تھی جو الحمدللہ اتنے دروس میں ہم نے بیان کی کہ لا الہ الا اللہ کے کوئی معبود نہیں مگر اللہ. تو اب جو توحید ہے، پھر جو توحید کی اقسام ہے کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء صفات کیا ہے، یا اسی طرح ایک آدمی کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے لیکن اللہ کے صفات کا منکر ہے تو وہ بھی تو مسلمان نہیں ہوگا. اچھا، ایک آدمی کا اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، صفات پر. کیوں؟ بعض کافر کہتے تھے کہ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھنا چاہا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافر نے کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کیا ہے. میں کہا ہم تو نہیں جانتے، ہم تو صرف اللہ جانتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے. یہ مت لکھو، لکھو بسم کا اللہم. اسی لیے قرآن مقدس میں ایک آیت ہے کہ قل ادعوا اللہ عابد الرحمن، چاہے تم یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تو اللہ کی صفت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ کے نرندر اسماء مبارکہ جو آئے. اچھا، اسی طرح اب یہ دیکھیں گے، چلو ایک آدمی اسماء کو بھی مانتا ہے، ذات کو بھی مانتا ہے، صفات کو بھی مانتا ہے، لیکن صفات کی تعویل اپنے منشے سے کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک کہ وہ قرآن و سنت کا پابند نہ بنے، اور توحید وہی توحید ہوگی جو ہمیں سرکار دو عالم نے سمجھائی ہے، یہ نہیں کہ جو ہم نے سمجھی ہے. ایسے تو پھر ہر بندہ وہ ہے، قبر کے سجدے کرنے والوں سے بھی پوچھ لو، وہ کہیں کمال ہے، ہم مسلمان ہیں، عجیب بات ہے جی، ہر روز کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ کلمے کے تو ہم نے لاکھ لاکھ دفعہ ذکر کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے توحید بھی وہی معنی ہوگا جو ہمیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے سرکار دو عالم نے، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کریں گے، جیسے بعض جاہل کہتے ہیں جی کہ محمد الرسول اللہ یعنی ہے یا ہا. اب دیکھیں، اب اس سے بڑی جہالت دنیا میں کوئی ہے؟ یعنی کہہ دو اگر زبر کے ساتھ ہا تو کہتے ہیں اچھا، اس کا معنی ہے کہ تھا یعنی اب نہیں ہے، اور کسر کے ساتھ کہہ دو کہ محمد رسول اللہ ہے، کہتے ہیں مقصد ہے کہ موجود ہے، ابھی بیٹھا ہے. اب یہ تو انسانی ہے، پھر یعنی ترجمہ اپنے منشے ہا اور ہے بدل جائے گا. تو اسی طرح بے عینی ہی یاد رکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس وقت تک ایمان نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کی نبوت پر ایمان، رسالت پر ایمان، بشریت پر ایمان، آپ کی ختم نبوت پر ایمان، آپ کی ساری صفات شان پر ایمان. اب ایک آدمی سب کچھ مانتا ہے ختم نبوت کا منکر ہے تب بھی کافر. ایک آدمی بالکل پکا اللہ کی توحید مانتا ہے، سارا بالکل توحید ربوبیت بھی مانتا ہے، الوہیت بھی مانتا ہے، توحید الاسماء و صفات بھی مانتا ہے، اچھا عبادات بھی مانتا ہے، معاملات میں بھی ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ہے، رات دن اس کی اللہ کی یاد میں بھی گزر رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، بشر نہیں کہتے، کیونکہ بشر کہنا جو ہے توحید تو بھی مسلمان ہی ہو. تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سمجھیں کہ اب اس آیت میں ایک تو نص قطعی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدلی آپ اعلان کریں کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں انسان ہوں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ نہیں مثلکم تمہاری طرح. آپ کہتے ہیں نا بھی یہ بالکل بھائی یہ تو بالکل ایک جیسے ہیں، مثل ہے اس کی، اس لیے نا کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، لیسا کا مثل ہی ہے. اور یہاں اللہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ نہیں میں تو مثلوں کو، میں تو جن سے انسان ہوں. اور پھر ذرا غور کریں اس حدیث مبارک پر کہ میرے مدنی پاک نے کیسی وضاحت فرمائی ہے. اب بھی اگر ہم اپنی جہالت سے یا اپنی محبت کے غلو میں آ کر صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ سمجھیں تو پھر ہماری بدقسمتی ہوگی. حضور پاک نے دیکھیں کہ دنیا میں جتنے اہم رشتے جو ہیں، اب دیکھنا حضور نے کیا پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ فرما رہے، اور حقائق ہیں، حقیقت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سچ ہی نکلے گا کہ میں اپنے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل کی دعا ہوں. کیا دعا ہوں؟ مانا قرآن میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل تشریف لائے اور اللہ کے حرم میں آئے، یہاں انہوں نے اور بڑی دعائیں فرمائی ہیں، وہاں ایک دعا یہ کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سیدنا ابراہیم نے یہاں اور دعائیں مانگی ہیں، اور خدا کی شان ہے کہ میرے آقا حضرت ابراہیم الخلیل ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو جو دعائیں مانگی گئی ہیں نا اللہ نے ساری قبول کر، ورنہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو انبیاء کی بھی قبول نہ کرے. لیکن سیدنا ابراہیم الخلیل جو ہیں، خلیل اللہ جو ہیں، اللہ نے ایسی شان انہیں بخشی ہے، اللہ نے ایسی عظمت انہیں عطا فرمائی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم الخلیل نے مانگا ہے نا اللہ نے سب دیا. کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سرزمین حرم میں آتے ہیں، الحمدللہ مکہ میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، آپ ہر بات کو سمجھنے والے بھی ہیں، یعنی آپ پورے اس حرم پہ آپ نظر ڈالیں، آپ پورے حج کے مناسک پہ نظر ڈالیں، آپ مشاعر مقدسہ پہ نظر ڈالیں، جس چیز پہ بھی نظر ڈالیں گے اس کے پس منظر میں سیدنا ابراہیم الخلیل. آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں بنا ابراہیم، آپ حجر اسود جناب اس میں لگاتے ہیں تو اس کے نصب کرنے والا ابراہیم ہے، آپ جناب جب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھتے ہیں سیدنا ابراہیم الخلیل ہے، آپ جب جب ماشاءاللہ زمزم پیتے ہیں، بھرتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا اسماعیل جو سیدنا ابراہیم الخلیل کے بیٹے ہیں. آپ جب صفا مروہ دوڑتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بی بی سیدنا ابراہیم الخلیل کی زوجہ اور سیدنا اسماعیل کی اما کا دوڑنا ہے، وہی صفا ہے. آپ مینا میں جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، یہ کیا رمی جمرات ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ سے پتھر مارے؟ وہاں کوئی شیطان تھوڑا بندا ہوا ہے. بعض لوگوں کا بھی یہ خیال ہوتا ہے نا کہ شیطان سے بندہ ہوا ہے وہاں اس کو مارتے ہیں، تو وہ کفر والی بات. یہ بھی اس سیدنا ابراہیم کی یاد ہے کہ جب آپ قربانی کے لیے جا رہے تھے تو اسی جگہ شیطان نے روکا تھا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو گئے, آدمی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے, اور تمہارا خواب ایسا ہے بس خیال ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرو. اللہ نے حکم دیا تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کنکنی ماری, شیطان ہٹ گیا, پھر روکا پھر روکا, تینوں مقامات پہ آپ نے اس کو کنکنی ہماری, کیونکہ یہی وہ جگہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ جائیں گے مجرۃ القبش, اور جہاں جمرۃ الاولی ہے اس سے آگے آپ جائیں گے تو مسجد خیف آ جائے گی, یہی وہ جگہ اسی جگہ میں مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم نے قربانی کی, تو وہاں بھی ابراہیم, آپ قربانی خریدنے جائیں گے تو سیدنا ابراہیم, یعنی آپ پورے مناسب و مشاعر پہ نظر ڈالیں تو ابراہیم الخلیل نظر آتے ہیں, اور یہ سارا اچھا یہاں اسماعیل کا رہنا یہ سارا منظر کیا تھا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, خاتم الانبیاء کے لیے, امام الانبیاء کے لیے, سید الاولین والآخرین کے لیے, جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین سجائی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ بن جائے اور آخر میں میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جناب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم نے پھلوں کی دعا مانگی, سیدنا ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی مقبولیت و محبوبیت کی دعا مانگی, اللہ کے لیے اللہ سے ان کے رزق میں برکت کی دعائیں مانگی, آپ نے جناب ساری دعائیں اللہ نے ساری منظور کی, اور اس میں ایک دعا تھی کہ میرا اللہ اب یہ تیرا گھر بن گیا ہے, کیونکہ خلیل سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی قربانیاں, میرا بیٹے کو چھوڑنا, پھر اللہ کا مجھے حکم دینا, اللہ کے اس گھر کو دوبارہ بنانا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکمت تو ضرور ہے, یہاں کسی کو بھیجنا تو ہے اللہ, تو آپ نے دعا مانگی کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, اور کہیں تھا من انفسهم, کہ اللہ رسول بھیج, نبی بھیج, پیغمبر بھیج, لیکن ان میں سے بھی باہر سے نہ, کیونکہ باہر سے آئے گا تو اجنبی کی بات کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ آدمی کتنا ہی زور لگا لے, لیکن جو آدمی میں تفاوت ہوتا ہے نا, ہزار آدمی ہو لیکن وہ فطری بات ہے, نیچر ہے, وہ لازم رہتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ مہاجرین و انصار جیسی صداقت و اخوت کسی میں ملے گی جس کی مثال قرائے ارض بھی نہیں, لیکن مہاجر مہاجر کہلائے, انصار انصار کہلائے, نام تو رہا نا آخر بار. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر بھیج دیتے کسی شام سے بھیج دیتے, اللہ چاہتے یمن سے بھیج دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ساری سرزمین شام جو ہے حجاز سے لے کر شام تک, یہ تو مادن الانبیاء ہے, یعنی یہاں تو اللہ نے ہزاروں نبی پیدا کیے ہیں, تو ایک اور نبی بھی بھیج, موسیٰ علیہ السلام وہی آئے, عیسیٰ علیہ السلام وہی آئے, یعقوب علیہ السلام وہی آئے, ابراہیم الخلیل علیہ السلام وہی آئے, حضرت لوط وہی آئے, سارے پیغمبر. یہ منطقہ جو ہے نا, یہ آپ یوں دیکھ لیں کہ آپ مدینہ منورہ سے اگر سفر کریں, آپ راستے میں جائیں گے تو کہیں آپ کو قوم عاد نظر آئے گی, کہیں آپ کو قوم ثمود نظر آئے گی, کہیں آپ کو قوم شعیب نظر آئے گی, کہیں آپ کو اردن کے قریب جا کے قوم لوط نظر آئے گی, کہیں آپ کو وہ اصحاب الیمامہ نظر آئیں گے, کہیں اصحاب الرس نظر آئیں گے, ساری یہی سرزمین تو ہے جو بڑی. لیکن ان کی دعا کیا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اللہ بھی ان میں سے بھیج, ان قریش میں سے, مکے والوں میں سے بھیج, کہ جو ان کے اندر سے آئے گا اسی کی بات مانی جائے. اسی لیے اللہ نے ہر پیغمبر کے بارے میں فرمایا اذا آذن نقاہم بھائی داؤن, یعنی قومی بھائی, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ثمود کے بعد ہم نے ان کا بھائی یعنی ان کی قوم میں سے حضرت صالح کو بھیجا. اسی طرح وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, تو اللہ نے ان قوم میں سے پیغمبر بھیجی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی دعا ہے, اور حضور کیا فرماتے ہیں, فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل, اللہ نے ولد اسماعیل میں یعنی اولاد اسماعیل میں کنانا کو چن لیا, اور کنانا میں سے قریش کو چن لیا, قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا, اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا. اور ایک بات جہاں اپنی عظمت شان ہے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ میرا نسب یاد رکھو میں کون ہوں, اور نسب یاد رکھو کہ میرے لیے دعا کس نے مانگی, ابا نے. تو اگر کوئی مخلوق نور کی ہو, نور سے پیدا کی جائے, وہ کسی کو ابا تو نہیں کہہ سکتا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے کبھی کسی کو ابا کہا ہے؟ سیدنا میکائیل نے, اسرافیل نے, اللہ کے فرشتوں نے کبھی کہا ہے کہ جناب میرا ابا, میرا دادا, میرا نانا؟ کیونکہ جب نور کی بات ہوگی تو نور کو تو اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے, شاہ نے خود فیکون سے پیدا کر دیا, نوری مخلوق پیدا کر دی. یہ توالد و تناسب تو ہے, یہ انسانوں میں ہے, جنوں میں ہے, یا اس کے بعد اللہ نے جو باقی مخلوق بنائی ہے, طیور ہیں, پرندے ہیں, سبا ہیں, حیوانات ہیں, باقی جتنے ہیں اقسام, ان میں بھی توالد و تناسب ہے, اللہ نے ان میں بھی رکھا ہے سلسلہ. اسی لیے ایک لفظ یاد رکھیں کہ آپ وہاں کہہ دیتے نا کہ انا دعوت ابراہیم, بات تو سمجھیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کے تھوڑی توجہ دیں. حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ انا دعوت ابراہیم الخلیل وبشارت عیسیٰ روح اللہ, تو کیا بات ہے, کیا فرق پڑ جاتا. نہیں, حضور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میری بشریت میں شبہ کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا, اس لیے ابراہیم کا نام لیا تو ساتھ اب بھی ہونے کا ذکر کیا, اور عیسیٰ کا نام لیا تو بھائی ہونے کا ذکر کیا, اور پھر اپنی ماں کا نام دیا. کہ جیسے ایک انسان کے اہم رشتے کیا ہوتے ہیں, یا باپ ہوتا ہے, یا بھائی ہوتا ہے, یا ماں ہوتی ہے, حضور نے اپنے تینوں رشتوں کا ذکر کیا کہ جہاں میری شان سمجھو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ میری ماں ہے, میں اس کے بطن سے پیدا ہوا ہوں, میرا ابا ہے, اس کے بعد میرا بھائی ہے, اور میرے رضائی بھائی ہیں, اور میرے اوپر سارے وہ مراحل گزرے ہیں جو تم سے گزرتے ہیں, تاکہ حضور کی بشریت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہ جائے. اسی فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ, عیسیٰ بھی میرے بھائی ہیں. اچھا, عیسیٰ کیسے بھائی ہیں؟ یاد رکھیں, علماء نے لکھا ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا جی, ایک تو وہ ہوتے ہیں جو شقیق کہلاتے ہیں, کہ ماں باپ ایک ہے, یہ بھائی ہیں, جن کو آپ حقیقی بھائی بھی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح ایک بھائی ہوتے ہیں اللاتی, اور ایک ہوتے ہیں اخیا. بعض بھائی وہ ہوتے ہیں کہ باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ ہے, باپ ان کا ایک ہے, اسے دوسری شادی کر لیں. اچھا, بعض بھائی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ ہے, ایک عورت کی پہلے اولاد کی, پھر اسے دوسری شادی کر لی, اس سے بھی اولاد ہو گئی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ سب بھائی, کیونکہ سب بولتے ہیں آدم. اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ اخی بشارت و اخی عیسیٰ, کہ میرے بھائی سیدنا عیسیٰ نے, ورنہ حضور فرماتے عیسیٰ روح اللہ نے بشارت دی, عیسیٰ کلمۃ اللہ نے بشارت دی, عیسیٰ رسول اللہ نے بشارت دی, اور بھی تو شان والے لفظ ہیں نا. لفظ اخی کہنا کہ میرا بھائی, تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ میرا بھائی بھی ہے, میرا باپ بھی ہے, میری ماں بھی ہے. خبردار, کہیں ایسا نہ ہونا مجھے خدا کے نور کا ٹکڑا بنا کے کافر ہو جاؤ, میری بشریت کا انکار کر بیٹھو گے تو پھر نبوت کا انکار ہوگا, اور ایک نبی کا انکار جو ہے وہ سارے نبیوں کا انکار, تو یہ قاعدہ ہو. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی کیا, وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, ان نے خبر دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یاد رکھو کہ حضور کا نام آسمانوں پہ احمد, یعنی قرآن میں جس نام کا ذکر آیا ہے وہ احمد, اور زمین میں آپ کا نام محمد. اس لیے حضور نے فرمایا انا محمد ہوا انا احمد, محمد بھی میرا نام ہے, احمد بھی میرا نام ہے, اور فرمایا ہوا انا الحاشر, فرمایا ہوا انا الماہی, فرمایا ہوا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی, کہ حاشر بھی میرا نام ہے, عاقب بھی میرا نام ہے, جس کے بعد نبی کوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ احمد اور محمد میں فرق کیا ہے. محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ مدح کی جائے, ثنا کی جائے, اور احمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اپنے اللہ کی ثنا کی. اس لیے ان دو ناموں میں ایک ہے محمد کہ ساری کائنات میں جتنی ثنا اور مدح حضور کی ہے ایسے اور کس کی ہو سکتی، اور پھر اس کی مدح کا کیا کہنا جس کی اللہ خود صفت بیان کرے، اس لیے محمد ہیں اور پھر احمد ہیں کہ ساری ساری رات مسلے پہ کھڑے ہیں اور پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتی ہے، اور ربی بھی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا، مالک بنا دیا، آپ سے پہلے تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ نے آپ کی پہلی کی سب باتیں معاف کر دی ہیں، پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فلا اکون عبداً شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ اور یہاں بھی نظر ڈالیں آپ اپنے، یہ نہیں فرمایا افلا اکون رسولا شکورا، افلا اکون نبیا شکورا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ جائے بشریت کا کہ میں عبد ہوں، میں نور نہیں، میں خدا نہیں، میں اللہ تبارک و تعالی کے جلوے کو انسانی شکل میں آنے والا نہیں، بلکہ میں تو اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے اب آپ قرآن پہ نظر ڈالیں، جیسے حدیث سے نظر ڈال رہے ہیں، تھوڑا سا قرآن پہ نظر ڈالیں کہ جب حضور کو اسراء و معراج ہوا ہے، یہ تو شان والا مقام ہے نا جی، اتنا بڑا شان تو کسی کو نہیں ملا نا کہ ایسا معراج ہو جائے، کہ اسراء اور معراج کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے نا کائنات، کسی پیغمبر کے ساتھ ایسا شان نہیں ہوا جو حضور کے لیے ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے منکرین جو ہیں، سوشلسٹ ہیں، دہریہ ہیں، سیوئین ہیں، کفار ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو ایک انسان کیسے اوپر جا سکتا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان میں تو قرائے ہوائی ہے، پھر قرائے مائی ہے، پھر قرائے ناری ہے، ان قرات سے گزرنے کے بعد پھر حضور اوپر کیسے آخر چلے جائیں؟ یہ خود چاند پہ چلے جائیں تو جائز ہے، وہ تو آپ مان لیں، اس لیے کہ دیکھو جی ہم تو گئے ہیں، تصویریں لائے ہیں، فوٹو لائے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو لے جائے تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس میں ہم پھر چلے جائیں گے۔ اب سمجھیں کہ یہ معراج کرانا تو بڑی شان والی بات تھی نا، تو یہاں تو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا برسولہ بے خلیل ہی بے حبیب ہی بے نور ہی، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں اسرا بے عبد ہی، حالانکہ یہ تو شان والا مقام، یہاں کہتے ہیں ہم نے سیر کرائی اپنے رسول کو، تو شک ہے جو رسول ہے، اپنے پیارے نبی کو شک ہے، سرکار دو عالم نبی ہے، اپنے خاتم الانبیاء سب سے آخری پیغمبر کو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، عبد عبدیت کی صفت لگائی گئی۔ اچھا اس کے بعد جب اللہ نے وحی کی تو وہاں بھی کیا فرماتے ہیں اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں بھی اللہ صفت عبد لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ معراج کا منظر ایسا ہے، یہ مقام ایسا ہے کہ آمنہ کا لال آسمانوں سے گزر کے سدرت المنتہا پہ پہنچ جائے، اور سدرت المنتہا سے بھی بعد روایات کے مطابق رف رف سے آپ آگے چلے جائیں اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں۔ تو جب یہ مقام آئے گا تو کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ حضور ہاں دیکھو جی نور تھے نا اوپر چلے گئے، اس لیے اللہ نے کہا نہ نہ میرا بدلی عبد ہے، مکے میں تھا تو عبد ہے، اقصی میں تھا تو عبد ہے، آسمانوں میں ہے تو عبد ہے، اس کی عبدیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جتنا شان اونچا ہو جائے، اور کمال تو اسی میں ہے، ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ انکار کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی عالم انسانیت کو اگر بشریت کو شرف ملا ہے، یہی نبیوں کا تو شرف ہے، اگر انبیاء کو ہم بشریت سے نکال دیں تو باقی ہمارے پلے میں کیا رہے گا؟ یعنی اگر بشریت کی جنس سے بشریت سے بھائی نور کی جنس میں تو چلو فرشتوں اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد کا بھی ہمیں علم نہیں، ان کا تو کام بن گیا نا، ان کے پاس تو بڑے نیک لوگ ہیں، فرشتے ہیں، سبحان قدوس کہنے والے ہیں، اللہ کے عباد مکرم ہونے پر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اچھا اسی طرح پھر معراج میں ذرا اور تھوڑی سی ایک یعنی من وجہ آخر نظر ڈالیں کہ جب جبریل حضور کو لینے آئے ہیں اور فرشتے ساتھ ہیں اور براق ساتھ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے کہ جبریل نور ہے؟ جبریل کا نوری ہونا تو کسی کے نزدیک بھی اختلاف ہے نا، یعنی یہ تو ایسی مسئلہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور سارے ملائکہ کا سردار جبریل نے، چار فرشتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے چار کو کہ سارے ملائکہ کا سردار بنایا ہے، اس کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھ لیں کہ وہ نور تو براق لے کے، سواری لے کے، یعنی سرکار دو عالم کی سواری کی لگام پکڑ کے، سرکار کو ادب سے جگا کے اور براق پہ بٹھا کے اور ساتھ گائیڈ بن کے جا رہا ہے، نور تو بشر کی خدمت میں ہے، ملازم نوکر بن کے جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں؟ اندازہ کریں کہ اللہ نے تو بتلا دیا کہ دیکھو بشریت کا مقام، کہ میں نور ہے، جبریل نور ہے، فرشتہ ہے، لیکن محمد مدنی کا شان اتنا بلند ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ایک ایک چیز بتا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز سے باخبر کر رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خاتم کی حیثیت میں جا رہا ہے، تو اسی سے اندازہ کریں کہ کیا مقام بشریت زیادہ بلند تھا یا نور ہونا زیادہ بلند تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ بشریت کی زد میں ہے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ وہ کہتا ہے میرا مدنی مجھے تو معراج کی واقعہ دیکھنے کے بعد مقام بشریت سمجھ آیا کہ سارا نظام تو بشر کے پیر گھوم رہا ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ نے روک دیا کہ ٹھہر جاؤ ستاروں، چار سورج پر ٹھہر جاؤ، میرا محمد مصطفیٰ معراج سے آ رہے ہیں، رات بھی نہ گزرے اور میرا مدنی واپس جائے نا مکے میں، کمال تو تب ہے۔ تو سارا نظام عالم جو ہے، اور ملائکہ انتظار میں ہیں، انبیاء انتظار میں ہیں، مسجد اقصیٰ میں الگ انتظار ہے، آسمانوں میں الگ انتظار ہے، اور حورے انتظار میں ہیں، غلمان انتظار میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی نہر پہ جا رہا تھا کہ جس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ مرجان سے بنے ہوئے تھے، اور جس کے پتھر جو تھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لولو سے بنے ہوئے ہیں، اور جس کی مٹی جو تھی وہ مسک سے بنی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں جبریل سے پوچھا، من ہاؤلہ، کون سلام کر رہی ہیں، عورتوں کی آواز ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ وہ حوریں ہیں جو اللہ نے جنت میں پیدا کی ہیں، انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ جب محمد مدنی گزرے تو ہمیں سلام کرنے کی اجازت ملی کر، تو اللہ نے اجازت دی ہے اور وہ سلام کر رہی ہیں۔ تو جب یہ سارا نظام بشریت کے گرد گھوم رہا ہے اور پھر بھی آدمی بشریت کا انکار کرے، اور ایمان سے کہیں اگر نور اوپر چلا گیا، وہ تو جبریل تو 20 سال جاتا بھی رہا آتا بھی رہا، پھر کمال کیا ہے، جبریل 20 سال یعنی وحی لے کے آتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی یوں سمجھے کہ کروڑوں دفعہ آسمانوں پہ گیا ہوگا اور کروڑوں دفعہ اترا ہوگا، اور پھر ہر لیلۃ القدر میں اللہ کا جبریل جو ہے زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو پھر اگر نور اوپر چلا گیا تو کمال کیا ہے؟ کمال تو تب ہے کہ بشر ہو، آمنہ کا لال ہو، عبداللہ کا بیٹا ہو، عبد المطلب کا پوتا ہو، حسنین کا نانا ہو، عائشہ کا شوہر ہو اور اوپر جائے، کمال تو بشریت میں، جس کی آپ نفی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں۔ بشریت کے انکار کرنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، چل جائے کہ مسلمان ہو، محبت تو محبت رہی۔ اب جب آپ دیکھیں کہ دوسری بات جو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ ورؤیا امی اللتی رأت، اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح نبیوں کی مائیں خواب دیکھتی آئی ہیں، جیسے میری اماں نے خواب دیکھا تھا، بی بی آمنہ نے خواب دیکھا تھا۔ اب بی بی آمنہ کا خواب دیکھنا اور حضور کا حمل میں ہونا اور بی بی کا گزرنا، اور اس کے بعد آوازیں آنی اور پہاڑوں سے آوازیں آنی کہ اے بی بی تو بڑی خوش قسمت ہے کہ تیرے بطن میں جو ہے وہ محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہے، تو حیران ہے کہ کیا ہے، اچھا وہ تو جانتی نہیں تھی بیچاری، نہ نبوت کو مانتی تھی، نہ کبھی کتاب پڑھی، نہ کبھی دین آیا، نہ پڑھے کوئی شریعت آئی، ان کو تو پتہ ہی نہیں. 600 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، مکے والوں کو کیا پتا شریعت کا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ، اللہ نے فرمایا مِن نذیر، آپ اس قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. تو آپ کی اما کو کیا بتاؤ، اسے ٹھہرا جن کا سوال کچھ نظر نہیں آتا. اور پھر جناب اندازہ دیکھیں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ باپ پہلے فوت ہو گئے، اب ولادت ہو رہی ہے، اور ولادت کے وقت میں گھر میں دولت نہیں، پیسہ نہیں، اہتمام نہیں، انتظام نہیں، انسرام نہیں. اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ جب ولادت ہو رہی ہے تو صرف ولادت نہیں، چلو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو، رشتے داروں کو، لیکن یہ کیسی ولادت ہے کہ جس سے پورا عالم حیران ہو رہا ہے، کاہن بھاگ رہے ہیں، نجومی دوڑ رہے ہیں، ان کے حساب غلط ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو کے دوڑتے ہیں. ایک ایسا کاہن تھا جو مکے کے پہاڑوں میں رہتا تھا، جو کبھی نہیں اترا تھا، وہ پاگلوں کی طرح مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے. حل ولدا اللہ رضا المولود، آج رات کوئی مولود پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا. جلدی کرو، مجھے وہاں لے جاؤ. وہاں لے گئے عبد المطلب ہیں، عبداللہ تو فوت ہو چکے، باپ تو پہلے فوت ہو گئے. اب جناب عبد المطلب جب آئے تو دیکھا تو عبد المطلب بھی حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو کبھی اترا نہیں ہو. تو ان کا کاہن، کاہن ان کے جو تھے نا بڑے پیر پیر ہوتے تھے نا، ان کے بھی پیر تھے، اور وہ پیر ویسے تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مجذوب، جو آدمی بالکل یعنی عقل سے فارغ ہو جائے، کپڑے شپڑے بھی نہ پہنے، ہم کہتے ہیں اس کی ترقی ہو گئی، مجذوب ہو گیا. یعنی عقل والا آدمی جو ہے وہ تو دوسرے کام کرتا ہے نا، جب عقل ختم ہو جائے تو اللہ والا بن جائے. جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں جو بے عقل ہو. آپ دیکھتے ہیں حج میں قربانی کیسے کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماشاء اللہ، چن چن کے، جو بالکل چلنے سے قابل نہ ہو، قریب المرگ ہو، بس سستی مل جائے، بالکل سستی. یہ تو شکر ہے کہ بھائی مولویوں نے مصیبت بنا دی لوگوں کے لیے، کہ ذبح کرنی سنت ہے، ورنہ یہ تو 80 ریال والی بکری مردہ جو ہے نا، وہ کفن لپٹا ہوا لے کر لے آتے وہاں، اس کو کاٹ کے کھا لیتے، کہتے دم اللہ میاں ہو گئی، خلاص بکری تو ہے نا، انہیں بکری دے دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری ہم خدا کے لیے وہی چیز دیتے ہیں نا جو بے خاص. اب جناب جب عبد المطلب آئے، دیکھا تو نے کہا یہ کہ یہ بندہ تو کبھی نہ آنے، انہوں نے کہا مادہ بھی خیر تو ہے، آپ حضرت کیسے تشریف لے. انہوں نے کہا عبد المطلب اس بات کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں بچہ ہوا ہے. اس نے کہا نہیں، میرے گھر میں تو نہیں ہے، میرے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا مہربانی کر کے دکھا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ اللہ سارے انتظام کیوں کر رہے ہیں کہ اس وقت دشمن بھی دیکھ لے، دوست دیکھ لے، دادا دیکھ لے، تو کاہن بھی دیکھ لے، مکے والے بھی دیکھ لیں، تاکہ حضور کی بشریت کا کوئی انکار نہ کر سکے کہ دودھ پیتا ہوا دیکھا ہو. اسی لیے آپ یہاں دیکھیں نا کہ جب یہاں شہادت میلاد ہوتی ہے، یعنی جسے آپ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کہتے ہیں، آپ تو ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ کے پاس اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں، تو یہاں اس کی سب سے بڑی اہمیت اسی کی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ الولادہ، وہ جو پہلے ولادت کے وقت میں کس لیڈی ڈاکٹر نے اس کو مباشرتاً یہ کیس کیا ہے، اس کا نام لکھا جائے گا، ٹائم لکھا جائے گا، ہسپتال لکھا جائے گا، اس وارڈ لکھا جائے گا، وہ کمرہ لکھا جائے گا، کیونکہ مین چیز تو وہی ہے. اچھا بعد میں آپ کہہ دیں گے جی ہاں یہ بچہ مکے میں پیدا ہو، کہیں گے آپ نے اس کو ولادت کے وقت دیکھا تھا؟ نہیں. انہوں نے کہا بتایا تو پیدا کہیں اور ہوا اور آ گیا، اور مکے میں کون سی مشکل بات ہے، آج تو ایک دن میں اگلے ٹکٹ کٹا کے آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری برادری ہو ماشاء اللہ یہ بہت بڑی بلاش ہے، تو عورت کو مرد بنا دیں، مرد کو عورت بنا دیں، بیوی کو ماں بنا کے لے آتے ہیں، ماں کو بیوی بنا کے لے جاتے ہیں، یہ تو بڑی شے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو، بس اللہ پاک ہدایت دے، بس ہدایت کے فیصلے کریں، اور خدا کرے کہ ہماری قوم کا ذہن جو ہے اللہ تعمیر پہ لگا دے. اللہ نے انہیں ذہن بڑا دیا ہے، اور حقیقت ہے کفر حیران ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا دماغ. لیکن خدا کرے کہ تخریب کے بجائے یہ تعمیر پہ لگ جائے، خدا کرے کہ بدعت کے بجائے یہ سنت پہ لگ جائے، شرک کے بجائے توحید پہ لگ جائے، کفر کے بجائے ایمان پہ لگ جائے، آپ کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. مسلمان کو اللہ نے وہ نوازا ہے نا، ایسی خوبی اسے نوازا ہے، ایسے ہر لحاظ سے نوازا ہے کہ ساری دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایمان سے کہیں اور آپ کہیں بھی چلے جائیں، بڑا ناز ہے نا یہودیت کو، نصرانیت کو، ہندو مت کو، بودھ مت کو، ان سب کو. لیکن جو لوگ آج تک اپنے نطفے کی حفاظت نہیں کر سکے، جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں بلا، وہ بھی عقل مند قوم ہوتی ہے. نہ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں، حالانکہ عربوں کا محاورہ ہے کہ بچہ مرد یتیم ہوتا ہے انسان جب باپ مر جائے، اور جانور یتیم ہوتا ہے جب ماں مر جائے، کیونکہ جانور کی ماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا، باپ کا پتہ کسی کو ہوتا ہے؟ تو اسی طرح آپ یورپ میں انگریزوں میں چلے گئے، پانچ پانچ لاکھ بچے کی ایسی ہے کہ جن کے باپ کا نام نہیں ہو. سکول والے پوچھتے ہیں کیا لکھے ہو، کہتے ہیں کچھ لکھ دو، کچھ گلو پھلو کچھ لکھ دو، جو مرضی لکھ دو. کیوں اسے پتا ہی نہیں، کوئی ایک باپ ہو تو میں درج کراؤں نا. تو جیسے ہم اسکرٹ بدلتے ہیں اسی طرح خامد بدل لیتے ہیں، اور پھر وہ خامد آپ نے ایسے سنے ہیں کہ جناب شادی سے پہلے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، 20 سال کٹھے رہنے کے بعد نکاح کر لیتے ہیں. دیکھو کیسی عقل مند قوم ہے. نکاح بعد میں کیا، حلال بعد میں کیا، استعمال پہلے. یہ کون سی قوم ہے؟ اسلام کو جو اللہ نے دیا ہے نا، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمن نے ہمیں لڑا دیا ہے. کہیں ہم لسانیت پہ لڑ رہے ہیں، کبھی صوبائیت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم رنگ پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم قومیت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم دولت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں پیسے پہ لڑ رہے ہیں، تاکہ ہم لڑتے رہیں اور دشمن ہم پر اپنا روپ جاری رکھے. ورنہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے کسی کو نہیں. لیکن خدا کرے کہ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے. میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ کچھ ملکوں نے پابندی لگا دی نا، کبھی فلاں فلاں ملک کے آدمی نہ آ سکیں. تو وہاں سے وہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کوئی نصرانی لڑکی انٹرنیٹ پہ اس نے کسی اپنے مسلمان سے شادی کر لی. انٹرنیٹ پہ ان کا تعارف ہوتا رہا، پہلے چیٹنگ ویٹنگ ہوتی رہی، اس کے بعد فوٹو شوٹ دیکھتے رہے، پھر تعارف ہو گیا، دوستی ہوگی، پھر محبت بڑی. ایسے بڑھتا ہے نا بندہ، اول نظرا، پھر خطوہ، پھر خطیہ، پھر اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو وہ بار سورج جب وہ ہو گیا، تو اب جناب وہ کیا کریں، اب تو ان کے باپ کو بھی نیشنلٹی دینی پڑے گی، نہیں تو ان کی تو نیشنلٹی والی لڑکی مسلمان ہو گئی، اس کی بیوی بن گئی، اب کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان کتنے چلاک ہیں، 100 امیگریشن راستہ روکے، انہوں نے ایک اور راستہ نکال دیا. کیا یہی گھر بیٹھے رہو، انٹرنیٹ پہ دوستی کرو، شادی کرو، نیشنلٹی لے لو، روک کے دکھاؤ جی اس کو، اس کا توڑ کر کے دکھا دو. اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ وہ تو ہونے والی چیزیں ہو گیا، یہ تو آگ لگائی نہیں جاتی، لگ جاتی. تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے، لیکن خدا کرے کہ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق، اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں تعمیر کرنے کی توفیق. تو اب جناب آپ اندازہ کریں کہ عبد المطلب جو آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کے گھر میں بچے، اس نے کہا عبد المطلب مہربانی کرو، آپ کو پتا ہے کہ میں سال ہر سال تک غاروں سے نہیں نکلا ہوں، میں اپنی عبادت میں، اپنے رہبانیت میں مصروف تھا، لیکن میں اسی بچے کو دیکھنے کے لیے آؤں، جلدی کریں مجھے بچہ دکھائیں. عبد المطلب گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے، اس کی جب پہلی نظر پڑی تو کہنے کا ولد نبی هذه الامه، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، اور گر گئے. عبد المطلب کھڑا حیران کہ بھائی یہ کیا، ہمارے گھر میں نبی، 600 سال تک تو نبی کو جانتے نہیں، کیسے سنے نبی کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی رگ پھڑکی، وہ کفر والی رگ جو تھی نا وہ پھڑکی. وہ اس نے کہا میں تو کیا کہہ بیٹھا، میں تو ان کو خوشخبری دے گیا کہ یہ نبی ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ عبد المطلب بات یہ ہے کہ ایک جن ہے نا، جن اس نے اس بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ دودھ نہیں پی رہا، چپ ہے بچہ. تو اگر کہو تو میں اس جن کو دور کروں، پڑھوں کچھ بچے پہ، کچھ میں پڑھ کے پھونک دوں تاکہ وہ جن ہٹ جائے. عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ ابھی تو کہتا تھا نبی ہے، اور ابھی کہتا ہے جن میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ایک بات ہے، یہ ہمیں پاگل بنا رہا ہے. انہوں نے کہا جائیں جائیں، آپ اپنا کام کریں، اس بچے کو کسی جن سے خوف نہیں ہوگا. تو یہ ساری گواہیاں کیوں دی جا رہی ہیں کہ اماں کا خواب دکھایا جا رہا ہے، وقت ولادت بتایا جا رہا ہے، بی بی حلیمہ کے گھر میں لے کے جانا دکھایا جا رہا ہے؟ اچھا ایک ضروری بات تھی، جب بی بی حلیمہ کے لیے جو اس کا خاوند اونٹنی لے کے آیا وہ کمزور تھی، اچھی ہوتی کیا ہو جاتا؟ اچھا ساری دائیاں جو تھی وہ پہلے پہنچ گئی، بچیاں لے گئی، امیر لوگوں کے گھر میں چلی گئی، بی بی حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی، پتہ کیا انہوں نے کہا کوئی بچہ نہیں ہے، ایک یتیم ہے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، باپ پر فوت ہو گیا ہے، اس لیے وہ ساری دائیاں چھوڑ گئیں کہ جس کا باپ ہی نہیں ہمیں کیا پیسے دے گا، وہ تو خود کسی اور کے گھر میں پلے گا نا، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ یتیموں کے لیے کون خرچ کرتا ہے؟ یتیموں کا مال کھاتے ہیں لوگ لیکن ان پہ خرچ تو نہیں کرتے. تو بی بی حلیمہ نے اپنے خاوند سے کہا خالی جانے سے تو بہتر ہے کچھ لے جائیں، آخر ہم لوگوں کا گزارا تو اسی بچوں کے دودھ پلانے پہ ہے اور تو ہمارا معاش کوئی نہیں. تو جب وہاں آئے اور بیٹی عبد المطلب سردار بیٹھا ہے اور وہ ایک ایک نام کی تحقیق کر رہا ہے، کہتا ہے کہ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حلیمہ. قبیلہ؟ انہوں نے کہا بنو سعد. تو خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا ماشاء اللہ تمہارا نام حلیمہ ہے، قبیلہ تیرا سعد ہے، تو یہ بھی محمد، میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے نا. یہ ساری گواہیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ حضور کی بشریت پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے. اسی میں اگر ہم غلطی کریں گے تو پھر تباہ ہو جائیں گے، پھر پورا دین کی جو عمارت ہے نا، یوں سمجھے نا کہ جیسے اس کے پلر نکال لو نا تو عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی. اگر حضور کی بشریت کا انکار کر دیا جائے تو پورے دین کی عمارت گر جائے، ایمان دین ختم ہو جائے. اسی لیے حضور صلی اللہ، اب دیکھیں کہ تین چیزیں بتا. اچھا اس کے بعد جناب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سیرت النبی کے درسوں میں پہلے بھی سیرت کا حصہ سن چکے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، الفت ہے، مشقت ہے، اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مولوی مکی انبیاء نے تو پتھر باندھ کے اور علماء نے اور اولیاء اللہ نے پتھر کھا کے بھی حق سنایا، لیکن ہم والے لوگوں نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنایا. فرماتے پھر کیا ہوگا قیامت؟ کہتے تھے کہ اللہ والوں کو تو پتھر مارے لوگوں نے، لیکن انہوں نے تو ان پتھروں کو برداشت کر کے حق پہنچایا ہے امت کو. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ایک عالم کا استقبال ہوتا ہے، اس کے گلے میں پھول ڈالے جاتے ہیں، اس کو جناب بہترین سے بہترین کار پہ لے جاتا ہے، بہت اچھے قسم کے کمرے میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس مولوی صاحب کے ساتھ جو ان کے خدمت گزار کوئی فیکٹری کو خوش آمدید کوئی اس قسم کے نعرے والے، وہ جناب باقاعدہ حضرت کے کھانے کا مینو دیتے ہیں کہ سرکار ناشتہ یہ کرتے ہیں اور لنچ یہ ہوگا اور ڈنر یہ ہوگا اور ساری تفصیلات ہوتی ہیں، اور پھر بندہ میز میں بیٹھ کے جھوٹ بولے اور امت کو گناہگار کرے اور گمراہ کرے، کیا قیامت میں جواب دے؟ آخر مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا جی، آپ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ مثلا میں اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں مسجد میں، جن کو میں نے دیکھا ہے، اور لوگ تو بڑے ہوں گے نا جن کو ہم نے نہیں دیکھا. سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور میں نے ان کی تقریریں بھی بڑھاپے میں سنی ہیں جبکہ فالج ہو چکا تھا، زبان پہ اثر تھا، لکنت کی زبان میں فالج کی وجہ سے آ گئی تھی، اس دور میں ہم لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے شاہ جی کو جوانی میں دیکھا ہے، ان کا جمال دیکھا ہے، ان کا کمال دیکھا ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بہت بڑے مشہور پروفیسر ہیں، ظفر حیات نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مشہور پروفیسر ہیں، ان کی بیگم بھی پروفیسر ہیں، آپ کے کنگ یونیورسٹی عبدالعزیز میں بھی وہ پروفیسر رہی ہیں جدے میں. انہوں نے ایک دفعہ سنایا، وہ کہنے لگے کہ ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، تو ہمارا کوئی خاص مشکل پرچہ تھا، تو ہم لوگ رات کو گھروں سے نکل جاتے تھے کہ جا کے کسی پارک میں کسی جگہ پہ کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، اور وہی جو لائٹ ہوتی ہے اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے اس پہ رات کو تیاری کرتے تھے، کہ گھر میں تو گرمی اور تکلیف ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم تین چار لڑکے تھے، ساتھی تھے، نوجوان تھے، سارے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، اور آخری ہمارا سال تھا. تو وہاں سے جب گزرے تو ہمیں آواز آئی، اموچی گیٹ سے گزر رہے تھے، آواز آئی جیسے کوئی تقریر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یار کون ہے؟ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا تھا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہا. تو ہم نے آپس میں لڑکوں نے کہا کہ تھا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے، یار ایسا کرتے ہیں کہ پانچ دس منٹ سن لو. پانچ دس منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مشین اندر نہیں جاتے، جب سے میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. بعد بعد کھڑے کھڑے تو کہتے ہیں سارا جو پنڈال تھا وہ بھرا ہوا تھا، سڑکوں پہ مخلوق تھی اور فٹ پاتھوں پہ مخلوق تھی. دور کنارے پہ ہم کہیں کھڑے ہو گئے اور تقریر سننی شروع کی. وہ کہتے ہیں وہ تقریر تھی کہ سحر تھا، ہمارا سحر تو اس وقت ٹوٹا گیا جب اسٹیج سے آواز آئی اللہ اکبر صبح کی اذان ہو گئی، ساری رات ہم کھڑے. تو آپس میں ہم نے کہا ابھی مارے گئے، آج ہمارے پرچے چلتے، ہم نے تیاری نہیں کی، امتحان کمیٹی دیں گے. اچھا مولوی نے ہمیں تو مروا دیا، فائدہ کیا ہوا، ہم تو رک گئے. ہم نے کہا ایسا کرو وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھو، پیسی شاہ کو پکڑو. اس کو کہو جی آپ نے ہی ہمیں خراب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب شاہ جی نماز پڑھنے کے بعد تھکے ہوئے تھے اور اپنے رضاکاروں کے جلب میں جا رہے تھے، لیکن ہم نوجوان تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ماشاء اللہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، ٹھیک ٹھاک صحت تھی اور کھیلنے والے. ہم نے جناب ادھر ادھر لوگوں کو ہٹایا، رضاکاروں کو شاہ جی کو جا کے پکڑ لیا. ہم نے کہا شاہ جی گزارش یہ ہے کہ آپ کے جادو نے، آپ کی تقریر نے ہماری ساری رات کھا لی، ہمیں پتہ نہیں لگا کہ رات گزر گئی. آج ہمارا پرچہ ہے، ہم نے تیاری نہیں کی، اب کچھ نہیں تو دعا تو کر دو. تو کہتے ہیں کہ شاہ جی جلال میں آئے اور یوں اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، خوبصورت انسان تھے، اور کہا کہ بیٹا اس پرچے میں تو تم فیل نہیں ہوتے، باقی کی تم جانو، تمہارا کام جانو، جاؤ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس پرچے میں تم فیل نہیں ہوتے، اللہ میاں بخاری کی داڑھی کی لاج رکھے گا. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی پرچے میں لیے، جس کی ہمیں توقع نہیں ہو سکتی تھی، ہم نے ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے جو کھولا نا وہی جگہ آئی سوال، ہم سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی میں لیے. اس نے کہا ہم شاہ جی کو اس وقت دیکھا ہے، وہ عالم دیکھا ہے کہ ہمیں اندازہ کریں کہ اتنے بڑے لوگ جو تھے نا جی، ان کو تو کرائے کے مکان میں موت آئی، کرائے کے مکان میں فوت ہوئے، اپنا مکان نہیں لے سکے. میں خود گیا شاہ جی کے پاس، آخری میری جب ملاقات ہے تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ مجھے یاد ہے کیسے دیوار کو ٹیک لگاتے لگاتے مشکل سے دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا اور مجھے اندر جا کے بٹھایا اور کہنے لگے کہ مولوی مکی کئی دنوں سے نمک کی چائے چل رہی ہے، پیو گے؟ کہ میرے گھر میں چینی تو ہے نہیں، نمک ڈال کے چائے پی رہا ہوں، تم بھی اگر نمک ڈالنے والی چائے پی لو تو بنوا لوں. تو میں نے کہا حضرت میں جا کے چینی لے کر، شرم ہوتی تو پہلے لے آتے، اب کیا لے آؤں گے، اب بیٹھ جاؤ بس آرام سے بیٹھ جاؤ. تو خیر میں بیٹھ گیا. مجھے یاد ہے آج تک انہوں نے مجھے آخری شعر سنایا، کہنے لگے کہ ایک شمع تھی تو آخر شب وہ بھی بج گئی. مجھے آج تک شاہ جی کا وہ شعر یاد ہے کہ ایک شمع تھی جو آخر شب وہ بھی بج گئی اور حیرت کے ساتھ کون گزارے تمام رات. کہنے لگے میاں اب ہم تو جانے والے ہیں، یہ لوگ تو اپنا کرائے کے مکان میں فوت ہو گئے اور ہمارے یہاں آدمی مولوی پیدا ہوتا ہے، بیس سال نہیں گزرے ہیں ماشاء اللہ اور پوری دنیا میں جائیدادیں ہیں اور جناب کیا ہے اور گاڑیاں اور موٹریں، یہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ حق کہنے والے کو اللہ کی رضا ملتی ہے، دولت نہیں ملتی. یوں کہ خواب سناؤ نا جی تو پھر ایک منٹ میں قوم سبحان اللہ ساری کل توحید بیان کرنا شروع کر دو، بدعت کے درس دینے شروع کر دو، جناب روز دعوت کریں گے. ایسے مجھے چار سال ہو گئے کسی نے روٹی نہیں کھلائی، انشاءاللہ کوئی قسم کھا کے بھی نہیں کہہ سکتا، قسم توڑنے کے لیے کہتے تھے. ویسے میں ویسے بھی نہ کھاتا انشاءاللہ، لیکن کم از کم قسم توڑنے کے لیے کہہ دیتے مولوی صاحب آج ہمارے یہاں کوئی بکری چھٹی مال کو حلال حرام کھایا ہوا ہے کھا لو. لیکن نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ حق حق کھانے والے کے لیے، بس وہی ہوتا ہے یہ شاہ جی کہتے تھے تقریر کی تو واہ شاہ جی، پکڑے گئے تو آ شاہ جی. وہ کہتے تھے جناب ہمارا ہمیشہ یہ حال رہا ہے، تقریریں کی ہیں تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، اور جب ہم پکڑے گئے تو کہا آ شاہ جی، اور اسی واہ اور آہ میں ہم ہو گئے سبا، کہا آدھی ریل میں کٹ گئی آدھی جیل میں کٹ گئی. تو یہ حق والوں کا میرا بھائی پھر یہی ہوگا، جو مسئلہ حق کا بیان کرے گا اس کا بھی. تو اب جناب سمجھیں یہ سارا نظام جو بنایا جا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ کہ صحابہ جو ہیں حضور کے صحابہ، ایمان سے کہیں اگر حضور دعا مانگتے صحابہ کو دولت نہ مل جائے، آج پیٹرول نکل آیا ہے, اس وقت نہیں نکل سکتا تھا. یعنی کیا خیال ہے آپ کا بھائی؟ آج پیسہ ہے, معدنیات ہے, سونا ہے, الحمدللہ اللہ اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھے, حاسدوں سے محفوظ رکھے, اور بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائے. اسی لیے تو کفر مرتا ہے نا کہ مسلمان کے گھر میں روٹی کیوں ہے. اور اس کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ کیا حضور کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تھا کہ صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. وہ پتھر کیوں باندھے تھے؟ علماء نے وضاحت بھی کیا ہے کہ خالی میدے میں پانی پیتے خالی تو آنکھوں میں بل نہ پڑ جائے, تو پتھر باندھ کے یوں کپڑا باندھ رہے تھے تو آنکھیں سیدھی تو رہے تو اس کو سہارا رہے. اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا تھا کہ ٹھنڈا پتھر نہ کھڑیا. اور جب صحابہ نے اتنی تکلیف بڑھ گئی اور ایک صحابی نے شکایت کی قربان جاؤں آمنہ کے لال سے, فرفع ثوبہ, حضور نے اپنی قمیض اٹھائی تو دو پتھر باندھے ہوئے. اب نور کو بھی پتھر باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایمان سے کہیں خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈر کے فیصلہ کریں. کیا جبریل نے بھی کبھی بھوک سے پتھر باندھے؟ کبھی میکائیل نے بھی بھوک سے پتھر باندھے؟ کبھی نوری مخلوق بھی مہمان ہوئی ہے ان کا تو یہ عالم ہے کہ کھانا آگے رکھو تو نہیں کھاتے. ان کا تو یعنی کھانا ابراہیم علیہ السلام میں آگے بکم و بہو ہی رہے ہیں, بکل آنا تھا کہ بھی کھاؤ, میں تمہارے لیے بچڑا بھون کے لایا ہوں. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے, ہم تو نوری مخلوق ہیں, ہم تو کھانا نہیں کھاتے. اچھا اسی طرح اب دوسرے پہلو سے سوچیں مقام بشریت کو, کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ ویسے تو حضور پاک کے لیے ساری امتحان کی زندگی تھی, لیکن شدید سخت امتحان کا دن کون سا گزرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب مکے والوں سے میں مایوس ہوا اور میں طائف والوں کو دعوت دینے گیا اور طائف والوں نے بھی پتھر برسائے. صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھا کرو, علماء کہتے ہیں کہ جس مولوی کو گالی نہ ملے, جس مولوی کو برا نہ کہا جائے, جس کی مخالفت نہ ہو, سمجھے وہ حق پہ نہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ جس جماعت کی مخالفت نہ ہو, جس جماعت کے دشمن نہ ہوں, جس مولوی کی مخالفت نہ ہو, سب لوگ راضی ہوں کہ جناب مسجد میں سبحان اللہ جی مولانا بڑے معتدل, بڑے مرنجان مرنج انسان, سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ. حق نہیں کہتا, حق کہے تو پھر تو جناب پتھر لگتے ہیں. حضور پاک پہ سارے کٹھے نہیں ہوئے تو تمہارے مولوی پہ سارے کٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سارے راضی ہوں نا سمجھ لیا کرو کہ معاملہ گڑبڑ. معنی یہ ہے کہ حضرت کچھ مداہنت کر رہے ہیں, حق نہیں کہتے. اب تو ہمارے یہاں مولویوں کا ایک مش طبقہ پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ. آپ بلا لیں تو شان صدیق میں تقریر, یوم صدیق دوسرے دن کی آج رات بلا لیں, یوم حسین میں بھی چلے جائیں. اچھا بینک والے بلا لیں تو ماشاءاللہ بینک کا بھی آپ افتتاح کراتے ہیں, علماء کرام ماشاءاللہ پیتا کاٹ کے ماشاءاللہ. بینک ہے نا, کچھ نہ کچھ تو دے گا نا, خالی تو نہیں آئے گا نا مولوی. بہت ہی غریب بینک ہو تو کچھ نہ کچھ تو ڈالے گا نا مولوی کی جیب میں, ایسے فیتا کاٹنا تھوڑا آتا ہے. اچھا آپ جو فیتا کاٹنے جا رہے ہیں کیا آئیے, دعا کر اللہ نے برکت عطا فرمائے. اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض طوائفیں بھی لے جاتی ہیں مولویوں کو اپنے ہاں دعوتوں پہ دعا کرانے کے لیے, کہ ان کا کاروبار زیادہ چلے. نہ مانے تو میں اخباریں بھی دکھا دوں گا, ایسی بات نہیں. دلائل اور زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے, کتاب پڑھ لیجیے گا شورش کشمیری کی اس بازار میں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم کیا کہتے ہیں اب دیکھیں کہ جناب, اب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں طائف میں گیا اور ظالموں نے میرے پیچھے بچے لگائے, وہ پیچھے تاڑیاں مارتے تھے محمد عربی کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے کہیں کیا گزری ہوگی حضور کے دل پہ؟ خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, سید الاولین والآخرین, اور بچے گالیاں دے رہے ہیں. مجنون کہہ رہے ہوں. کبھی سوچا بھی آپ کو کوئی آدمی ایک دن گالی دے نہ, میں پھر دیکھوں امتحان آپ کا. آپ کو کوئی ایک دن پتھر مار دے پھر دیکھوں امتحان. یہاں ہم رہتے ہیں, یہاں نوکریاں کرتے ہیں, یہاں ہم کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کوئی ایک سعودی الٹی بات کرے یا چھوڑو یار یہ سارے پاگل ہیں, ان میں تہذیب ہی نہیں. یہ تو بالکل بالکل الو لوگ ہیں بھائی. انہیں بے تہذیب میں خام خاص اور پھر آنے کی کیا تکلیف تھی عقل مندوں میں یار. اب اندازہ کریں. اور حضور پاک پھر یہ نہیں کہ چلو بھی ایسے پتھر نشانے کریں, نہیں. صحابی جو سادے فرماتے ہیں کہ ساری پنڈلیاں حضور کی لہو لہان ہو گئی اور جوتا مبارک خون سے بھر گیا اور پاؤں جم گیا جوتے میں خون کے ساتھ لگ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دن میرے لیے سب سے بڑا سخت دن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں بھی بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہم الیک استضعف قوتی وقلت حیلتی, اللہ میں اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں, میں کس کے آگے رکھتا ہوں. ایمان سے کہیں کہ اگر حضور بشر نہ ہوتے نوری مخلوق ہوتی تو وہاں دیکھ لیں. اب نوری مخلوق کا بھی تجزیہ کر لیں اور مقام بشریت کا بھی تجزیہ کر لیں کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے ہیں انسانوں کی شکل میں ہیں, پوری قوم دروازے پہ کھڑی ہے للکار رہی ہے کہ مہمان ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط کہتے ہیں بدبختو عقل کرو, خدا کا خوف کرو, کیا کہہ رہے ہیں. میں اپنے مہمان اور جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کیا ہے, کیسی بری ہے, ان کو کیسی بری عادت ہے. حضرت لوط علیہ السلام یعنی اس مقام پہ پہنچ گئے مجبوری کے آخری مقام پہ پہنچے گا. ہاؤلائی بنا دی ہن اطہر لکم, اور آگے قرآن کہتا ہے حضرت لوط کہنے لگے فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی. انہوں نے کہا ظالمو شرم کرو, میری بیٹیاں ہیں, میں اپنی بچیاں قربان کر سکتا ہوں, مہمانوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا, اور خیال کرو کچھ تو خدا سے ڈرو, مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں تو شرمندہ نہ کرو, رسوا نہ کرو. لیکن قوم اتنی بدبخت ہو چکی ہے کہتی ہے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. کہنے لگے لوط علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورتیں نہیں چاہیے, لڑکیوں میں کوئی ہمیں خواہش ہی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم تو لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہمیں یہ لڑکے سپرد کرو, ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب جناب حضرت نوح لوط علیہ السلام بالکل پھنسا کہ قوم اس حد تک آ گئی, اور اگر یہ اندر آ کے پتہ بھی لے میرے مہمانوں کو تو میں کہتا ہوں. قال لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد. کہنے لگے کاش میرے اندر قوت ہوتی, میں مقابلہ کرتا, یا میں کسی بہت بڑی طاقت کا سہارا لیتا, میرے پاس تو دونوں چیزیں نہیں ہیں. اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بالکل گھبرا گئے ہیں اور ہماری عزت کے لیے گھبرا گئے, قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا اليك. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, آپ ہمیں بشر سمجھے ہوئے ہیں, آپ نے ہماری بشریت کا یقین کر لیا ہے کہ ہم انسان ہیں بشر ہیں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, یہ ہماری طرف کیا آئیں گے, آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس لیے انہوں نے اپنی بات نہیں کی, حالانکہ خطرے میں تو وہ تھے نا, خطرے میں لوط علیہ السلام سے زیادہ تو مہمان خطرے میں تھے. لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یا فرو الہی کا, تیری طرف یہ پہنچ بھی نہیں سکتے. فَأَفْرِ بِعَالِكَ بِكِتِي مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكْ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی طرف نہیں آ سکتے, اب بس رات کے اندھیرے میں آپ اپنے اہل کو لے کے تشریف لے جائیں اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا اس قوم کی طرف. اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ, جو ہی صبح کا تارا نکلے گا ان کے مقدر کا تارا ڈوب جائے گا. حضرت لوط نے فرمایا کہ رات تو پڑی ہے کافی دیر ہے. اللہ کے فرشتوں نے کہا لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب, آپ نہ گھبرائیں, صبح دور نہیں, بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے بس یوں جو پر ہلایا نا, سارے اندھے ہو گئے دور جاؤ. یہ اب دیکھیں کہ بشریت کا لباس تھا لیکن اندر فرشتے تھے، اور یہاں کیونکہ اندر باہر بشر ہے، پتھر کھا کے پاؤں زخمی ہو گئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن اس وہاں کوئی ایسا، ورنہ آپ بھی ہاتھ مار کے سارے طائف والوں کو لڑ دیتے. اچھا فرشتے بھی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں حضور، آپ اگر چاہیں، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اکشبائن ان دو پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ تیرے نبی کی شان کو نہیں پہچانتے ہیں. صحابی کہتے ہیں حضور بد دعا کریں، فرمایا کیسے بد دعا کروں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا، اور آج یہ میرا انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ لے اور جہنم سے بچ جائے. تو یہ مقام بشریت ہے کہ کبھی بھوک کے عالم میں اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کے لیے کھانوں کی کمی تھی، یا جنت سے کھانے نہیں آ سکتے تھے. مسئلہ سمجھانا تھا کہ محمد مصطفیٰ بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، جیسے یاقوت بھی پتھر ہے، جیسے الماس بھی پتھر ہے، مرجان بھی پتھر ہے، لیکن جو بازار کی سڑک میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے. جنس ہونا الگ بات ہے، شان ہونا الگ بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنس بشر سے پیدا کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے بشریت کو رفعت ملی ہے، بشریت کو شان ملی ہے. لیکن جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں صاف بشریت کے عقیدے کو ماننا ہوگا کہ حضور ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، وجہ کیا ہے؟ کہیں ابنیت سے، کہیں اپنے ابا کا ذکر کر کے، کہیں بھائی کا ذکر کر کے، کہیں امی کا ذکر کر کے، کہیں حضور کے پیڑ پہ پتھر بندے ہوئے دکھا کے، کہیں حضور کا فقر و فاقہ دکھا کے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طائف کی زندگی دکھلا کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہی تو شان ہے کہ بشر ہے، لیکن ساری بشریت کا سردار ہے. یہی تو شان ہے کہ اولاد آدم ہے، لیکن انا سید ولد آدم. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے آدم کے بیٹوں کا سردار بنایا ہے. زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ اصلاح عقیدہ کے بارے میں جو دروس کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کے ضمن میں ہم بشریت انبیاء اور خاص طور پہ بشریت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. کیونکہ الحمدللہ آپ نے جیسے کلمہ شہادت کی جز اول کے بارے میں کچھ سنا ہے، تو جہاں ہمیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں سمجھنا ہے، جاننا ہے، اسی طرح ہمیں پھر آگے اگلی جز جو ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پوری طرح سے جاننا ہے اور سمجھنا. کیونکہ قرآن کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے کہ اسلام ایک دین کامل بھی ہے، مکمل بھی. تو جب اسلام ایک دین کامل ہے اور مکمل ہے، کامل کی دلیل تو اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حجۃ الوداع میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت مبارک نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل، اور دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اتنا جامع مانے ہے کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر، جس کا اصل اللہ کے قرآن میں موجود نہ ہو. اسی لیے میں نے باہر بھی جب
اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے یورپ میں کسی دوسرے ملک کے دوروں میں ہوتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ اپنے پڑھے لکھے ساتھیوں سے اپیل کی، درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے غور کریں اس بات پر کہ بھئی آخر یہ یہود و نصارہ تو ہم سے پہلے سے ہیں. تو یہود جو ہیں وہ بھی ہم سے پہلے ہیں، نصارہ بھی ہم سے پہلے. کہ نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے. موسیٰ علیہ السلام کا دور پہلے گزر گیا، اس کے بعد در سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، پھر 600 سال کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. تو کم از کم آپ مہربانی کر کے ہمیں اس بات پہ سمجھائیں، یا ہم چونکہ وہاں ہمارا علم نہیں پہنچ سکا، ہمارا مطالعہ نہیں پہنچ سکا، ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے دنیا فخر کر رہی ہے، وہ حربی ہو، وہ سرجری میں ہو، وہ علاج میں ہو، وہ زراعت میں ہو، وہ صنعت میں ہو، یعنی یہ جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایٹم ہیں اور راکٹ ہیں اور میزائل ہیں اور سواریخ ہیں اور سیٹلائٹ ہیں اور دنیا کے عجائبات ہیں. اچھا، اسی طرح علاج میں اندر دیکھیں کہ لوگ جین تک جا پہنچے ہیں اور اس کے علاج، یہ ساری ترقیاں، یہ ساری باتیں بالکل ہم مانتے ہیں، تو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی یہ ترقی؟ اگر نصارہ یہی نصارہ ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے کیوں نہیں ایسی ایجادات کی؟ کیا یہ اس زمانے میں ہمیں کوئی ایک چیز دکھا سکتے ہیں کہ بنی ہو؟ حالانکہ بھئی نصارہ بلکہ ان کے باپ دادا تھے، وہ تو ان سے زیادہ مضبوط ہوں گے نا دین میں بھی اور قوم میں بھی. جیسے دیکھیں نا، ہمارے باپ دادا دین پہ ہم سے زیادہ الحمدللہ پکے تھے، اللہ کے دین پہ چلنے والے سادہ لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے. سوال یہ ہے کہ آخر یہ تمام ایجادات کہ آج آپ چاند پہ اتر رہے ہیں، آج آپ جناب ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، اور آج جناب آپ نے صرف اسی آپ ٹیلی فون میں آ جائیں، اسی موبائل میں آ جائیں، یعنی اب ایسے ایسے ٹیلی فون بھی ایجاد ہو گئے ہیں کہ جو باقاعدہ دانت کی جگہ لگا دیا جائے گا اور وہ موبائل کا کام کرے گا، وہیں ایک چپ لگ جائے گی دانت میں. یعنی اس ساری ترقی جو ہوئی ہے آخر یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، یہود و نصارہ بھی اس زمانے میں موجود تھے، اب کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کا قرآن نہیں تھا، کوئی دین کامل نہیں تھا، کوئی ایسی موجز نما کتاب نہیں تھی جو دعویٰ کر سکے کہ تبیان لکل لکھے کہ اس میں اللہ نے ہر چیز بیان کی ہے. جب اللہ کا قرآن آیا، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تو اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ امت جن کو اقرا کے لفظ سے مخاطب کیا گیا تھا، ہم تو جہالت کی غاروں میں جا گرے اور دشمنوں نے علم حاصل کر لیا. اسی لیے اقبال چیخا تھا اور رویا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں یورپ میں گیا اور وہاں جا کے میں نے لائبریریاں دیکھی، ان کی لائبریری میں جا کے میں نے کتابیں دیکھی، تو کہتا ہے کہ جب میں نے وہاں دیکھی کتابیں اپنے آپ آگی تو دل ہوتا ہے سی پارا، میرا دل دو ٹکڑے نہیں ہوتا، تین ٹکڑے ہو گیا کہ ہمارے باپ دادا کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھ کے وہ تو آسمانوں میں پہنچ گئے اور ہم زمین کے غاروں میں پڑے ہوئے. ورنہ انہوں نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ یہ ساری چیزیں ان کو کہاں سے ملی ہیں کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا؟ فرق صرف اتنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا تھا، کہ ایک آدمی حرم میں داخل ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ معمار ہے، تو وہ فن معماریت کو دیکھے گا کہ عمارت کیسے بنی. ایک آدمی اللہ والا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی عظمتوں پہ نظر ڈالے گا. ایک آدمی جو ہے وہ محبت والا ہے تو دیکھے گا، یار دیکھو اللہ سے محبت و دیوانگی کا کیا عالم ہے کہ دن ہے، رات ہے، کوڑا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، سب اس کے گھر کے باہر پھر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گھر میں خدا نہیں رہتا، صرف نسبت ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر. صرف اس نسبت کی کتنی لاج ہے، اس نسبت کا کتنا کم مقام ہے، عظمت ہے کہ دن ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے. آپ یاد کریں کہ ایک دفعہ یہاں اتنا زبردست فلڈ آیا تھا کہ حرم میں جو پرانا حرم ہے اس کے پنکھوں کے قریب پانی تھا، یعنی کعبۃ اللہ کا دروازہ کتنا اونچا ہے، یہ آدھا ڈوبا ہوا تھا. لوگ تیر کے پھر بھی طواف کرے تھے، طواف پھر بھی یہ نہیں کہ بند ہو گیا ہو کہ کوئی آدمی طواف میں نہ ہو.
لوگ اس وقت بھی لکڑیوں پہ اور کوئی ایسے اور کوئی لکڑیاں نیچے رکھ کے اور طواف کر رہے ہیں, باقاعدہ طواف جاری ہے. تو وجہ کیا ہے کہ اس سے ہمارا وہ دعویٰ سچا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین اسلام اور اللہ کی قرآن کتاب جو ہے یہ کامل بھی ہے, مکمل بھی ہے, جامع بھی ہے, معنی بھی ہے, اور قیامت تک آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت رکھتی. اسی لیے علماء نے فرمایا نا کہ کانا خلقہ, سیدہ عائشہ نے بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی ہے, صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا خلقہ القرآن, کہ میرے محمد مدنی کی سیرت جو ہے وہ قرآن. اسی طرح ہمارے بعض علماء نے بڑی عجیب ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ یوں دیکھ لو کہ قرآن میں جو اصول و اقوال ہیں, یعنی اللہ کے قرآن میں علم ہے نا, اللہ کے قرآن میں علم ہے, اور علم میں جو اصول و اقوال ہیں وہ محمد مدنی کے اعمال و احوال, یعنی اللہ کے قرآن میں جو علم ہے وہ محمد مدنی کی زندگی میں عمل ہے اللہ کے. اور اس کے بعد یعنی انہوں نے اس کو اردو کے آسان پیرائے میں بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو خدا کا کہا ہوا ہے وہی محمد مصطفیٰ کا کیا ہوا, اور جو محمد مصطفیٰ کا کیا ہوا ہے وہی خدا کا کہا ہوا. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس لیے جب تک یہ دونوں پہلو سامنے نہیں آئیں گے تو کلمہ کیسے مکمل ہو, کلمہ تو مکمل ہو نہیں سکتا, کیونکہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے محمد مصطفیٰ کی زندگی جو ہے اسی کا نمونہ ہے, اور حضور کی زندگی میں ہر وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے. اب اسی کو ایک اور پہلو سے سمجھ لیں کہ علماء نے کتنی اچھی بات کی, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے کہا کہ قرآن, سارے قرآن میں آپ غور کریں الف سے لے کر یہ تک, یعنی سورت فاتحہ سے لے کر سورت ناس تک, انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں اللہ نے کوئی حکم کیا ہے نا, یہ کام کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, اس کو کہتے ہیں عوامر, امر, اور ایک ہوتا ہے نہی, منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اس کو کہتے ہیں نہی. تو ایک ہوتے ہیں عوامر, ایک ہوتے ہیں نواہی. تو انہوں نے کہا سارے قرآن میں آپ غور کریں, جہاں امر کا صیغہ آئے گا وہاں خطاب براہ راست محمد رسول اللہ کو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جہاں نہی کا صیغہ آئے گا تو وہاں مخاطب قوم ہوگی, بظاہر جمع حضور کی امت مخاطب ہوگی, صرف حضور مخاطب نہیں ہوں گے. یعنی مثلا دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اقم فاستقم کما امرتا, تو فاستقم خطاب کس کو ہے؟ محمد مصطفیٰ. کما امرتا جو خطاب کس کو ہے؟ حضور. لیکن آگے فرماتے ہیں ولا تطغوا, وہ نہی ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو, تو وہ خطاب امت کو ہے. اسی طرح سارے قرآن پاک میں دیکھتے چلے جائیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے حکم, مثلا ولا تقربوا الزنا, تقربوا جمع کا صیغہ ہے, حضور کی امت کو مخاطب کیا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی کو قتل نہ کرو, زنا نہ کرو, غیبت نہ کرو, چوری نہ کرو, ڈاکہ نہ مارو, فلا برائی نہ کرو. تو جب منہیات ہیں وہاں تو حضور کی امت ہے سامنے, جہاں جہاں عوامر کا حکم ہے کہ بھی نماز پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, واعبد ربک حتی یأتیک الیقین فسبح باسم ربک العظیم, جہاں جہاں دیکھیں گے تو امر ہے, تو میرے مدنی کو امر ہے, حالانکہ حضور کے وجہ سے ساری امت کو امر ہے, کیونکہ حضور کو جب حکم ہوا تو حضور کی امت کو تو خود بخود حکم ہو گیا. لیکن جہاں نائی کا صیغہ اللہ نے وہاں براہ راست نبی کو مخاطب نہیں فرمایا. علماء نے لکھا کہ اس میں راز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے پڑھنے سے ہمیں سمجھ آیا کہ جن برائیوں سے اللہ نے حضور کی امت کو روکا ہے وہ تو روکنے سے پہلے, اس حکم کے آنے سے پہلے محمد مصطفیٰ تو خود رکے ہوئے ہیں, انہوں نے تو کبھی برائی کی نہیں. اب دیکھو نا کہ شراب حرام نہیں ہوئی تو پھر کیا, صحابہ شراب پیتے تھے, جب حرام ہی نہیں ہوئی تو جرم کیا ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پہلے شریعت میں حرام نہیں تھی, جب حرام نہیں تھی تو آدمی کیا کرے؟ تو تو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو دیکھیں کہ شراب حرام نہیں تھی لیکن حضور نے کبھی نہیں چکھی زندگی میں، جوا حرام نہیں تھا لیکن میرے مدنی نے کبھی نہیں کھیلا، سود حرام نہیں تھا لیکن میرے مدنی نے کبھی سودی کاروبار نہیں کیا، یعنی جو محرمات ہیں جو منہیات ہیں اس پر اللہ کا نبی پہلے سے پابند ہے، وہ درجاتا ہی نہیں، تو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، تو جب ایسا مقام ہوگا تو اس نبی کا عمل کتنا مکمل ہوگا کہ جس کی زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی کا گزر ہی نہیں ہوا. ایک تو ہے صاحب ہو جانا، بھول جانا، یہ الگ بات ہے، نسیان ہو جانا یہ الگ بات. صاحب جو ہے وہ فعل میں ہوتا ہے اور نسیان جو ہے وہ ویسے اقوال و افعال دونوں میں اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو یہ اگر صاحب ہو جائے یا نسیان ہو جائے یہ تو الگ بات، صاحب ہو سکتا ہے، انبیاء پہ بھی صاحب آتا ہے، انبیاء پر بھی نسیان آتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے پورا کلمہ مبارک پڑھا ہے تو اس کے ہمیں دونوں پہلوؤں کو کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا جاننا بھی ہے. اب جاننے کا معنی یہ تو نہیں کہ ہم ایک جز کو اگر جانیں گے دوسرے کو نہیں جانیں گے، ساری زندگی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن محمد رسول اللہ پہ ایمان نہ لے آئے تو وہ بھی کبھی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی جنت بھی نہیں جائے گا. یہ تو نہیں کہ صرف توحید 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 کر کے جنت میں چلا جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کرے، تو اس لیے اپنا ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی ایک جگہ تقریر تھی اور اتفاقات ایسے تھے کہ ہر علاقے میں حوال ہوتے ہیں نا جی، کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں خدا کی شان یہ ہے کہ کچھ لوگ اس قسم کے تھے کہ وہ بالکل بالکل ماشاءاللہ، یعنی کہلاتے تو اپنے آپ کو موحد تھے لیکن وہ اس سے بھی کچھ زیادہ حدود سے آگے نکل گئے. اب جس جیسے دیکھیں گے معتزلہ کی ایک قسم ہے، انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، کافر ہو گئے، پھر عقیدہ ہے، معطلہ ہے. اچھا انہوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار کے پس پردہ ان کے دماغ میں توحید کا ایک سبق ہے جو وہ سمجھ نہیں سکے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم صفات کو مان لیں کہ اللہ بھی سمیع ہے اور بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے اور بندہ بھی بصیر ہے، اللہ بھی زندہ ہے بندہ بھی زندہ ہے، تو یہ تو شرک ہے، تو لہذا صفات کا ہی انکار کر کے نتیجہ کیا نکلا کہ رستے سے بھٹک گئے، ہٹ گئے، اللہ پاک رحمت فرمائے، ایمان کی وادیوں سے بھٹک کے کفر میں چلے گئے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اللہ رحمت فرمائے کہ اگر آدمی توحید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ توحید میں اتنا آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ مقام گستاخ رسالت بن جائے، انبیاء کی توہین دماغ میں آ جائے، اولیاء کی تنقید دماغ میں آ جائے، یہ بھی توحید کا سبق نہیں ہے. یا اتنا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو مقام الوہیت و مقام ربوبیت و مقام خدائی پہ بٹھا دے اور کشکل کشا اور حاجت روا بنا کے تباہ ہو جائے، اپنا ایمان خراب کر لے. تو اچھا وہ کچھ بستی ایسی تھی کہ وہ تھے تو بےچارے وہ ہے لیکن کچھ زیادہ ہی سخت تھے. تو اب ان کے دماغ میں یہ تھا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ساری زندگی، چونکہ ختم نبوت کے نام پہ انہوں نے ساری زندگی جہاد فرمایا ہے اور ان کا مشن ہی ختم نبوت ہے، اور یہ خدا کی قدرت ہوتی ہے کہ آدمی کا جو ایک دفعہ مشن بن جائے، آدمی کا پھر دماغ پھر سوچ پھر ذہن پھر سارا اسی پر ہی دوڑتا رہتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، صحابہ میں بھی ایسے تھا. عبداللہ ابن عباس دیکھے تو ان کی نظر اللہ نے قرآن پہ کھول دی تھی، عبداللہ ابن مسعود کو دیکھے تو فقہاء صحابہ میں تھے، کسی کو اللہ نے علم میراث اور علم فرائض سے شناسا فرما دیا، حضرت ابی بن کعب کو اللہ نے قرآت قرآن سے ماشاءاللہ شناسا کر دیا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج شاہ جی کو ایک تو پریشان کریں اور دوسرا ہمارا مقصد جو ہے وہ بھی حل ہو جائے، کہ اگر شاہ جی نے یہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہی بیان کیا تو پھر وہ بھی تو شان رسول ہی بیان ہو جائے گی نا، ہماری مسئلہ تو رہ جائے گا. تو انہوں نے جناب شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے، اب چونکہ شاہ جی کا ایک مقام تھا، عظمت تھی، ان کو جرت کر کے ہر آدمی بھی تو بات نہیں کہہ سکتا تھا، تو انہوں نے طریقہ یہ بنایا کہ بھئی ایک آدمی جائے وہ حضرت کے پاس بیٹھ جائے، تھوڑی دیر دبائے حضرت کی خدمت میں، حضرت کوئی چیز تو نہیں چاہیے، کوئی شربت کو پانی کوئی اور چیز، اور اس کے بعد چلے جاتے اس علاقے میں توحید کی بیان کی بڑی ضرورت ہے. اکثر شان رسالت پہ تو یہاں جلسے ہوتے رہتے ہیں لیکن توحید پہ بیان نہیں ہوتا. ایک اور جائے تو وہ بھی یہی بات کہہ کے آ جائے. مقصد یہ تھا کہ بھی دماغ میں فیڈ ہو جائے کہ آج حضرت نے یہی تحریر کرنی ہے. اچھا اس کے اصل میں وہ اللہ کے بندے تھے، وہ دو بدلے لینا چاہتے تھے. ایک تو شاہ صاحب تقریر نہیں کر سکیں گے لہٰذا ان کا جلسہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ شاہ صاحب کا تو موضوع ہی نہیں توحید. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر کر گئے تو ہمارا کام ہو گیا، چلو آج اور تو کوئی چیز بیان نہیں ہوگی. تو خیر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے پھر توحید سے تقریر. ماشاء اللہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے انشراح صدر عطا فرمایا تھا. جب اللہ راضی ہو تو پھر اللہ توفیق بھی دے دیتے ہیں بولنے کی. بتائیں انسان بڑے سے بڑا عالم ہو ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، یہ بھی تو ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب وسیع ماشاء اللہ توحید سے تقریر فرمائی کہ دنیا اش اش کر اٹھی کہ یار شاہ جی سے تو کبھی ہم نے نہیں سنی تھی. اے یہ توحید تو کوئی عام بندہ نہیں. سارا تقریباً دو گھنٹے کی تقریر تھی. تو جب پونے دو گھنٹے پورے ہو گئے تو شاہ جی نے فرمایا بھی چونکہ اس علاقے کے لوگوں کا اور نوجوانوں کا اور طالب علموں کا اصرار تھا کہ مسئلہ توحید بیان کیا جائے، تو الحمدللہ اللہ نے مجھے جو توفیق دی ہے میں نے بیان کر دیا ہے. لیکن چونکہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہوں اور نبی کی بات نہ کروں تو پھر میری بات مکمل نہیں ہوں. اس لیے اب میں آپ کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں. تو شاہ جی نے کہا کہ میری یہ پونے دو گھنٹے کی تقریب کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو دیتا ہے خدا دیتا ہے، جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، نافع خدا ہے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، دکھ دینے والا، سکھ دینے والا، فریاد سننے والا، زندگی دینے والا، موت و حیات دینے والا، تو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. میرا بس ایک جملہ میرا یاد رکھنا کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ تو ہمیں خدا سے ملتا ہے، لیکن خدا کہاں سے ملے گا؟ اگر محمد مصطفیٰ نہ آتے تو ہمیں پتا تھا توحید کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے کے نہ بھیجی تھے تو ہمیں اس شرک کے اندھیاروں سے کون نکالتا؟ ہمیں یہ سارے مسائل کون سمجھاتا؟ ہمیں یہ الوہیت و ربوبیت کے احکام کون بتلاتا؟ ہمیں یہ اسماء و صفات کون سمجھاتا؟ ہمیں یہ نماز کے طریقے کون بتلاتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ تو خدا سے ملتا ہے لیکن خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جب تک ہم محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھیں گے تو گویا ہم نے خدا کو بھی نہیں سمجھا، کیونکہ جب ہم اس کے نبی کو نہیں سمجھیں گے، مقام نبوت کو نہیں سمجھیں گے، مقام رسالت کو بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر تو توحید ہماری ایسی ہوگی. ہندو بھی کہتے ہیں ہم وہ عہد ہیں، ہندو سے پوچھو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مشرک ہیں. آپ آتش پرست جو ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو غیر اللہ کو انہوں نے آلہا بنایا ہوا ہے، ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم مشرک ہیں. مکے والے کہتے تھے مشرک ہیں ہم، وہ تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، مان رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہاں الا شریکن، اچھا الا شریکن کو بھی ایسا نہیں کہتے، تملے کو ہوا مالک. تو پھر ہمیں یہ توحید کا سبق جو ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب ہمیں یہ سارا سبق قرآن کا اور عقیدے کا ملے گا ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور کے بارے میں بھی ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ اللہ کا نبی نور ہے یا بشر ہے، تو پھر ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ کہ جس نے ہمیں سمجھانا ہے، جس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، جس سے ہم نے نور ایمان کی روشنی لینی ہے، اس کے بارے میں ہمیں ابھی تک نعوذ باللہ یہ پتا نہ ہو کہ آپ جن سے نور ہیں یا جن سے بشر ہیں، تو اسی پہ میرے معروضات عرض کر رہا تھا. اب سنیں کہ جتنے مشرکین مکہ ہیں یا ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اللہ کے انبیاء کو یہ تو مانتے تھے کہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں مانتے تھے. بات کو سمجھیں اچھی طرح. یعنی وہ بشریت کے قائل تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں اور نوح علیہ السلام بھی بشر ہیں اور شعیب علیہ السلام بھی بشر ہیں, یوسف علیہ السلام بھی بشر ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں. یعنی وہ بشریت کے تو قائل تھے لیکن نبوت کے قائل نہیں تھے. اسی لیے سارے قرآن پاک میں دیکھیں کسی جگہ انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ بشریت کا انکار کیا ہو, انہوں نے نبوت کا انکار کیا. کیوں؟ ایک تو وہ یہ قرآن خود کہتے ہو کہتے تھے ابشرم منا واحدن نتبعہ, کہ ہم جیسا ایک انسان ہے ہم اس کو پیغمبر مان کے اس کی اتباع کریں. کیوں؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں جن کے والد بھی فوت ہو گئے, جائیداد بھی نہیں, دولت بھی نہیں, کوئی قوت نہیں, شوکت نہیں, اگر اللہ نے قرآن کسی انسان پہ اتارنا تھا, تاج نبوت پہنانا تھا تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, پھر اللہ نے یہ قرآن طائف یا مکے کی بستی میں سے کسی بڑے آدمی پہ قرآن کیوں نہیں اتارا. اسی طرح اب سورت یوسف سورت یاسین کھول کے دیکھ لیں, اللہ تبارک و تعالی نے جب ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اور اس کے بعد جب تیسرا پیغمبر بھی آیا اللہ فرماتے ہیں فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون, ان نے کہا ظالمو ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا, کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے نبی مان لیں جو ہماری طرح بشر ہیں. یعنی بشریت کے تو وہ قائل ہیں اور نبوت کے قائل نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ بشریت جو ہے اس کی منافات ہے نبوت سے, جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ نور ہے. اللہ نے اگر اپنا نمائندہ بھیجنا ہے تو نوری بھیجے. ان کے دماغ میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تو نور ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کا پیغام لائے ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, تو پھر ضروری بات یہ ہے کہ وہ بھی نور ہو, فرشتہ ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری طرح ایک انسان ہیں, ہماری طرح ان کی ولادت ہوئی, ہماری طرح ان کے دکھ آتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, انہیں بخار ہوتا ہے, انہیں دکھ ہوتا ہے, انہیں تکلیف پہنچتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی بنا دو. بھائی میرے پاس آتی ہے تمہارے پاس نہیں آتی, ہم کیسے ماننا. تو اس لیے اچھا اب اسی بات کو تھوڑا سا آپ دماغ میں رکھیں گے, حالانکہ اللہ نے ان کو باقاعدہ قرآن میں جواب دیا. اللہ نے فرمایا کہ ظالمو غور کرو, قل لو کان فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, کہ اگر زمین کی آبادی انسانوں کی ہوتی ظالمو تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھی نور والا بھیجتے. اور انسان کبھی غور نہیں کرتا اللہ کی اس نعمت پہ. ایمان سے کہیں, یہ اللہ نے ساری کائنات جو بنائی ہے اس میں اللہ نے جو اشجار ہیں, جو سمار ہیں, جو چاند قمر ہے, جو چاند رات ہے, یہ چاندنی ہے, یہ پھل ہیں, یہ پھول ہیں, یہ سیب ہیں, یہ گلاب ہیں. ایمان سے کہیں کیا جبریل کے کھانے کے لیے ہیں؟ جبریل کھانا کھاتا ہے؟ اس کو نیند نہیں آئے گی اگر زمین نہ ہو. اچھا دودھ نہ ملے تو رات کو کیسے سوئے گا بچارا؟ تو یہ ساری کائنات جو ہے اللہ نے فرشتوں کے لیے تو نہیں بنائی، معلوم ہوتا ہے کس کے لیے بنائی؟ فرمایا ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اے بشر اے انسان یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور میں نے تو تجھے اس دن شرف دیا ہے جب پہلا انسان میں نے پیدا کیا تھا، میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ نوری اس کے آگے جھک جائے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، وہ تو بشر کے پیدا ہوتے ہوئے یعنی فوراً حکم ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ جب میں آدم میں روح پھونک دوں اور آدم پورا کامل مکمل انسان بن جائے، زندہ ہو جائے، تو فوراً آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا، ایک آدمی نے بشریت کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اس نے کہا میں بشر کے آگے نہیں جھکتا، اللہ نے فرمایا فخرج منہا، پھر جنت سے نکل جاؤ، جو بشر کی توہین کرے گا وہ جنت میں رہنے کے قابل نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر تم انبیاء کی بشریت کا انکار کرو گے یا بشریت کی عظمت کا اقرار نہیں کرو گے تو پھر تمہیں بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو کیوں نکالا گیا؟ کس نے اعتراض کیا؟ اللہ کی توحید پہ اعتراض نہیں کیا، نہ اللہ کی شان پہ۔ اس نے تو یہ کہا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے میں کیوں؟ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہا میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ تو اس نے مقام بشریت کو نہیں پہچانا، تو جس نے مقام بشریت کو نہیں پہچانا، مقام نبوت کو نہیں پہچانا، مقام خلیفۃ اللہ فی الارض کو نہیں پہچانا، اس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دی۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الى یوم الدین، اللہ نے فرمایا قیامت تک تو جے لعنت ہوگی، نکل جاؤ، تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تو اب سمجھیں کہ آخر یہ مشکل کیا ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ بشریت کے تو قائل ہیں، نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور ہمارے دور کا جاہل جو ہے وہ نبوت کا تو قائل ہے لیکن بشریت کا قائل نہیں، یعنی ہمارے دور میں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اور بالکل یعنی آج تک ان کا اللہ معاف کرے الا من ہداہ اللہ، مگر وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر نہیں ہیں بلکہ لباس بشر میں تشریف لائے ہیں، ورنہ تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حضور کو بشر کہہ دے تو گویا اس نے حضور کی توہین کی ہے اور وہ کافر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اسی کو تھوڑا سا سمجھ لیں انشاءاللہ کہ بھئی آخر مکے والے کہتے ہیں کہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں، بشریت کے قائل ہیں لیکن نبوت کے قائل نہیں ہے۔ اچھا ہمارا جاہل کہتا ہے کہ نہ نہ، حضور نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، سب کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، لیکن بشر نہیں۔ اب ایک پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بشر ہیں نبی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے جی؟ ٹھنڈے دل سے آپ سوچ لیں، کیونکہ آج کل ہم تو احتیاط کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کافر، ان لوگ کفر کو پسرے دیتے ہیں، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، یہ مولویوں پہ زیادہ غصہ آ جاتا ہے ان کو۔ حالانکہ یاد رکھو مولوی کبھی کافر نہیں بناتا بلکہ بتلاتا، کافر بنانا الگ بات ہے، کفر کے بارے میں بتلانا الگ بات۔ اچھا ایک آدمی کہے جی کہ ابو جہل کافر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ابو جہل کو کافر بنایا یا آپ نے بتلایا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے جی ابھی لہب جو ہے وہ کافر، عتبہ عتیبہ شیبہ ولید ابن المغیرہ جو ہے وہ کافر، اچھا حضرت خالد جو ان کا بیٹا ہے لیکن مسلمان، اکرمہ حضرت اکرمہ ابی جہل کا بیٹا ہے لیکن مسلمان ہے, تو اب نہ وہ مسلمان بنا رہا ہے نہ کافر بنا رہا ہے, حضرت اکرمہ کے مسلمان ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے اور ابو جہل کے کافر ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے. تو ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں, بلا وجہ مولویوں پہ غصہ نہیں کیا کریں. مولوی لوگ کافر بناتے نہیں, بتلاتے ہیں. اب جو اس کے مطابق اس زد میں آئے گا تو آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں اس قرآن پہ ہمارا ایمان ہے, جو انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ تو اب ہم تو نہیں کہتے نا, آپ بتلا دیں کہ ایک آدمی قرآن کو نہیں مانتا وہ کیا ہو. تو اب مولوی تو نہیں کہہ رہا, تو آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو مولوی کہتا ہے. تو اس لیے ٹھنڈے دل سے بات کو سوچیں کہ وجہ آخر کیا ہے کہ یعنی کفار قریش جو ہیں وہ بشریت کے قائل ہیں, نبوت کے منکر ہیں, کافر ہو گئے. اچھا اب ہمارا آدمی جو ہے, ہمارا جاہل عقیدے والا, وہ نبوت کا تو قائل ہے لیکن بشریت کا منکر ہے, وہ کیا ہو جائے گا؟ بات تو وہی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ مکے والوں نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ تو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی, حضور مکے میں تو پیدا ہوئے, اور بی بی حلیمہ کا آنا, حضور کو لے جانا, حضور کو سواری پہ بٹھانا, اپنے بنو سعد قبیلے میں لے جانا, اپنا دودھ پلانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا زمانہ, پھر مکے لے آنا, پھر آپ کو بنو سعد میں لے جانا, پھر واپس مکے لے آنا, پھر والدہ کا فوت ہو جانا, ابی طالب کی کفالت میں جانا, چاچے کا خدمت کرنا, یہ سارا منظر جو ہے یہ تو کافروں کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے کی عمارت میں شریک ہونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے لیے جانا, بی بی خدیجہ کا آپ کی عظمت کو سمجھ کے پہچان کے نکاح کا خود پیغام دینا, پھر بی بی خدیجہ سے آپ کا نکاح ہونا, پھر بی بی خدیجہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ اور طیب کا پیدا, عبداللہ ابراہیم کا قاسم کا پیدا ہونا, طیب طاہر لقب ہے, اور آپ کی بیٹیوں کا بی بی فاطمہ, بی بی رقیہ, بی بی ام کلثوم, بی بی زینب, چار بیٹیوں کا پیدا ہونا, یہ سب تو سامنے ہیں کافروں کے. اچھا پھر انہیں سے رشتے ہونے, پھر انہیں, کیونکہ اس زمانے میں تو اسلام آیا نہیں, نبوت آئی نہیں, قرآن آیا نہیں, کوئی منع نہیں تھا کافروں سے رشتہ کیا جائے. تو عمر بن العاص سے بھی حضور نے رشتہ کیا, عتبہ سے بھی رشتہ کیا اپنی بیٹیوں کا. اچھا پھر حضور کے اپنا نکاح, بیٹیوں کا نکاح, ان کے نکاحوں میں شریک ہونا, یعنی بعض اوقات عجیب بات کیا ہوتا ہے, عقبہ بن ابی معیط بہت بڑا کافر ہے اور دشمن, اس نے ایک بہت بڑی پارٹی کی دعوت کی جس میں اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اب جب کھانے کا وقت آیا تو سارے مہمان کھانے میں کی طرف توجہ ہو گئے لیکن حضور پہ. عقبہ بن ابی معیط آیا, اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ یہ حضور کی نبوت کے بعد کا بات. تو حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ لا, عقبہ تم نے مجھے دعوت دی, میں آ تو گیا ہوں لیکن میں تمہارا کھانا نہیں. اب اندازہ کریں کہ عرب لوگ کیسے سخی ہوتے تھے, ان کے نزدیک یہ عیب تھا کہ گھر میں مہمان کو ہم بلائیں اور مہمان ہمارا کھانا نہ کھائے. آج تو مسلمان دعا مانگتا رہتا ہے کہ خدا کرے کو مہمان بھولے ہوئے بھی گھر نہ آ جائے, ورنہ پھر بجٹ میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں ہم بیچاروں. تو آج تو بڑا اللہ پاک رحمت فرمائے, یعنی آج کل مہمان ایک عذاب سمجھا جاتا, حالانکہ یہ کافر ہیں, اندازہ کریں مشرک ہیں, مشرق ہے, لیکن ان کے بھی عیب ہے کہ گھر میں میں نے دعوت دی, میرا مہمان ہے, کھانا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا مہربانی کریں محمد مصطفیٰ, مہربانی کریں. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا, انہوں نے کہا اچھا حضور بتائیں کوئی راستہ ہے آپ کے کھانے کھانے کا؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل بڑا اچھا راستہ ہے. انہوں نے کہا وہ کون سا؟ انہوں نے کہا آپ کلمہ پڑھ لو تو میں کھانا کھاتا ہوں, تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھا لیتا ہوں. تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کھانا. حضور نے کہا ٹھیک, حضور نے کھانا کھا لی. اب تو مکے میں جناب ہلچل ہو گئی, اتنا بڑا ابھی سردار ہمارا مسلمان ہو. بہت سارے دوڑے ہوئے عقبہ بن ابی معیط کے گھر میں آ گیا. یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یار میری ناک کٹ جاتی کہ میرے گھر میں محمد عربی آئے اور کھانا نہ کھائے. میں نے کلمہ پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم پکے مسلمان ہو گئے ہو کہ کچے ہو؟ اس نے کہا نہیں مسلمان تو میں نے نہیں ہوا, تو کھانا کھلانے کے لیے میں نے حضور کو کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اب یہ سارے واقعات ان کے سامنے, یعنی حضور کا کھانا کھانا سامنے دیکھ رہے ہیں کہ حضور کھانا کھا رہے ہیں, پانی پینا سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پانی پی رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لاتے ہیں, پاؤں مبارک زخمی ہو گئے, ایک باغ میں آ کر آپ نے پناہ لی ہے, ایک خادم ہے اس کو کافر دیکھ رہے ہیں جن کا باغ تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ, یہ تھوڑے سے انگور بھی پلیٹ میں رکھ کے لے جاؤ اور پانی بھی لے جاؤ, جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ. وہ آتا ہے سلام کرتا ہے پیش کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم نے سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نئے نواح کہوں. آپ نے فرمایا اچھا وہ نئے نواح وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی حضرت یونس صلی اللہ کے نبی گزرے. اس نے کہا من این علمت یا محمد یونس, آپ کو کیسے پتا ہے کہ نئے نواح میں یونس سے؟ یہ سارے واقعات ان کے سامنے ہیں, بدر کی جنگ سامنے ہے, احد کی جنگ سامنے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہید ہونا سامنے ہے, حضور کا خود لگنے سے رخسار مبارک کا شہید ہونا سامنے ہے, حضور کا اپنے بیٹوں کی وفات سامنے ہے, حضور کی بیوی خدیجہ کی وفات سامنے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا دفن سامنے ہے. یہ سارا منظر چونکہ ان کے سامنے ہے لہذا وہ بشریت کا انکار تو نہیں کر سکتے. اب ان کے سامنے نہیں تھا تو وحی نہیں تھا کہ جبریل آیا, وہ تو نہیں دیکھتے تھے نہیں جبریل آیا ہے. ان کے سامنے یہ بات نہیں تھی, یہ تو حضور آگے فرماتے تھے نا کہ ان سے لاری یا جبریل آنے پن, ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور یہ اللہ کا قرآن لائے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا جبریل کہاں ہے. تو چونکہ نبوت کا جو معاملہ تھا وہ بظاہر ان کے سامنے نہیں تھا تو اس لیے وہ نبوت کے تو منکر ہو گئے لیکن بشریت کے قائل. بات تو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ بشریت تو ان کے سامنے ہے, ولادت سامنے, رضاعت سامنے, شباب سامنے, جوانی سامنے, شادی سامنے, بچے سامنے, آپ کی صداقت سامنے, امانت سامنے, دیانت, تو سب کچھ سامنے ہے, مان رہے ہیں لیکن نبوت نہیں مانتے. کیوں؟ وہ کہتے جی دیکھیں آخر مکہ شریف ہیں, صرف پھر نبوت آخر حضور کو کیوں مل گئی؟ یہ اشکال ہو گیا. دوسرا نے کہا جی غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, جبریل آیا, ہمیں کیا پتا کہ واقعی جبریل تھا؟ کیا پتا؟ اللہ کو پتا. یا تو جبریل ہمیں بھی دکھائیں, ہمارے سامنے فرشتہ اترے اور اللہ نے یہاں سے خط لے کے آئے کہ مسلمی فلان ابن فلان میں خط بھیج رہا ہوں آپ کو کہ میرے نبی پر ایمان لے آؤ, میرے نام ہو لکھا ہوا اور اللہ میاں کے اوپر سے آئے اور فرشتہ لے کے آئے اور ہمیں آگے دے پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے. ایسی باتیں وہاں کے کہتے تھے, اسی لیے وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں
آتا. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی کیسٹ نمبر 9 سماعت فرمائیں.